بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ابھی جن لوگوں نے بھی جو بھی سوال کرنے ہوں کوشش کر لیں کہ آپ لوگ مائک پہ آ کے سوال کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا جواب دینا جو ہے وہ آسان ہوگا. جی جنہوں نے انٹرسٹ کیا ہے آپ پہلے مائک پہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک مشہور روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھ کھولی تو انہیں عرش پہ لکھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھایا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اسی لیے جو ہے تمہیں پیدا کیا گیا اور وہ تمہاری مخلوق میں سے ہوں اور انہی کے وسیلے سے ان کی جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ بخشش کی گئی. یہ روایت موضوع درجے کی روایت ہے. موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من گھڑت جس میں کنفرم ہو جائے کہ یہ 100% غلط ہے. یہ جو ہے کوئی ایسی صحیح روایت یعنی بالکل موضوع درجے کی روایت ہے, کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے یعنی قرآن مجید بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, اللہ نے انہیں کلمات سکھائے اور اس کے مقابل میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اور وہ دعا بھی موجود ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ایسی کوئی جو روایت یہ بیان کی جاتی ہے یہ بالکل موضوع درجے کی روایت ہے. اسی طرح وہ روایت بھی موضوع ہے کہ جس کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں لولا کلما خلقت الافلاق, کہ اے محمد اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو پوری کائنات ہی کو نہ بناتا. یہ روایت بھی موضوع ہے, یہ روایت بھی موضوع ہے. یہ بھی کسی صحیح کتاب میں موجود نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے, لیکن یاد رکھ لیں کہ مقام اور مرتبہ ہمیشہ دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے. اگر ایک انسان کہے کہ مثال کے طور پہ میں بات کیا کرتا ہوں کہ ایک انسان باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کہے جی باپ کہتا ہے مجھے پانی لا کے دو, تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں, میں آپ کو جو ہے وہ پانی کیسے لا کے دے سکتا ہوں, یعنی میں آپ سے کیسے جدا صاف ہو سکتا ہوں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ کوئی محبت نہیں ہوتا ہے. اب ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے محبت کرے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے اس کو بھی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہو, تو یہ کوئی ایسی نہیں ہوتا کہ یہ محبت ہو رہی ہے, بلکہ یہ تو گناہ میں ہو رہا ہوتا ہے, گستاخی ہو رہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حدث عنی بحدیث وهو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین, جس نے میری طرف سے ایک حدیث بھی بیان کی اور اس میں وہ اس کو گمان ہوگا کہیں جھوٹ نہ ہو تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جس نے میری طرف ایک جھوٹ منسوب کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. یہ روایت متواتر درجوں سے 70 سے زیادہ اس حدیث کو جو ہے روایت کرنے والے صحابہ ہیں اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. لیکن یہ والی بات کہ جو آدم علیہ السلام والی اور یہ جو لولا کلما خلقت الافلاق, یہ والی بات من گھڑت جھوٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. میں جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں یا خلوت میں ان شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ خیال تین سے کیا مراد ہے، یا وہ وہاں کے اکابر لوگ تھے اہل مکہ کے یا کچھ اور سے مراد ہے؟ اور دوسرا میرا پرشن یہ ہے کہ لفظ تراوی جو ہے اس کا لفظ کو ہمیں کیا مطلب ہوگا؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی. دیکھیں آپ کا سوال سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 14 کے بارے میں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے تھے تو شیاطین سے، کیا ان کے کوئی شیطان ہوتے تھے؟ کوئی ایسے شیطان ہوتے تھے جن کے پاس جا کے بیٹھتے تھے؟ تو یہ شیطان کا لفظ کن لوگوں پہ بولا گیا ہے، یہ ہے پہلا سوال. دیکھیں ایک بات ہے، قرآن مجید کی جو آخری سورت ہے سورت الناس ہے، اس سورت الناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، صرف ایک چیز سے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. اے اللہ جو تو لوگوں کا رب ہے، جو بادشاہ ہے، جو معبود ہے، سے ایک چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، بار بار ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو جو انسان ایسے ہوتے ہیں کہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور گمراہی کا سبب بنتے ہوتے ہیں، وہ بھی شیطان ہوتے ہیں. تو ان کے بڑے، ان کے ساتھی، برائی کے ساتھی، برائی پہ چلنے والے، ان سب کے اوپر لفظ شیاطین بولا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیاطین میں صرف اور صرف جن آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں فرما دیا من الجنتی والناس، جنوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو، ہے جس کا کام وہ ہے اس سے ہمیں بچا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈال کے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، ہمیں اسے بچا لے. تو خلو الا شیاطینہم میں کیا ہے کہ ان میں سے جو برے راستے پہ لے جانے والے تھے، جب ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایسے تھے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ یستہزئ بهم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ ہے آپ کا پہلا سوال. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ لفظ تراویح اس کا معنی مفہوم کیا ہے. اصل میں تراویح یعنی تراویح کا لفظ جو ہے نا، تروحہ یعنی راحہ یا سے جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، جیسے ہم اس کا عام زبانوں میں کہتے ہیں نا، راحت کرنا، تھوڑا سا آرام کر لینا. تو چونکہ ابھی ہمارے سامنے جو یہ تراویح پڑھی جاتی ہیں، چونکہ ہے تو یہ تہجد ہی کی نماز، تو اس کو ذرا یعنی پڑھا جاتا تھا زیادہ سے زیادہ، جو ہے رکعت لمبی ہوتی تھی، تلاوت زیادہ ہوتی تھی، تو اس میں دو رکعتوں کے بعد تھوڑا تھوڑا بیٹھ کے آرام کر کے پھر اٹھ کے دوبارہ رکعتیں پڑھی جاتی تھیں. تو وہ چونکہ درمیان میں تھوڑا تھوڑی راحت کی جاتی تھی، تو اس لیے ایک لفظ پڑ گیا تراویح کہ جی اس میں. اب یہ لفظ نہیں ہے، احادیث میں نہیں آیا. حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے جو ہے وہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لفظ قیام آیا ہے. یہ تراویح کا لفظ ایک ویسے ہی الفاظ اس امت میں مشہور ہو گیا ہے، تراویح جو رات کے عشاء کے بعد پڑھے جاتے ہیں، ورنہ یہ قیام ہے، وہی تہجد ہے. کئی احادیث میں لفظ تراویح کے لیے اس نماز کے لیے بولا گیا، ایسا جو ہے وہ نہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیرہ عطا فرمائے.
بات بھی کرتے ہیں تو شیخ وہ بھی سیم یہی بات کہتے ہیں کہ ہم بھی جو قبلہ مطلب کہ اپنا وہ اگر کوئی تبوت کی بات لیتے ہیں یہاں کے جنہوں نے خرچ کی مریم کا مجسمہ بنایا تھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پوچھ سکتے ان سے یہ تو ہم پیچھے جو مطلب کہ اگر ہندو ہیں تو ان کے جیسے کہ بزرگ تھے لوگ بڑے جو نئے گزرے ہیں تو وہ ان کو پانی پوچھے گا
سر آپ کی آواز رک گئی تھی لیکن میں آپ کا شاید سوال سمجھ گیا ہوں. آپ کا سوال شاید یہ تھا کہ یہ جو قبلہ یا کعبہ والا پوائنٹ ہے تو جو کفار ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم جو میں بات کر رہا تھا شاید درمیان میں آپ کی آواز پہلے رک رہی تھی. جی آپ کا سوال سر کچھ میری آواز ابھی پہنچتی ہوگی انشاءاللہ میری آواز انشاءاللہ اللہ آپ کو لوگوں سے خیر عطا فرمائے. آپ کا سوال جو یہ تھا کہ کافر لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی نہیں پوجا کر رہے ہیں بلکہ جن کے یہ بت ہیں ان کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں. تو یقیناً یہ والا پوائنٹ اہم ہے کہ ہمارے تو رب نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. اللہ کا حکم ہمارے پاس موجود ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کے یا مریم علیہ السلام کی مورتی بنا کے انہوں نے یہ حکم دیا ہے؟ نہیں دیا, اور نہ ہی اللہ نے حکم دیا. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کا حکم موجود ہے. آدم یعنی عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام ان کی مورتی کے غرض نہیں ہے, غرض یہ کہ اللہ اگر ہمیں اس کا حکم تھا ہم بھی وہ کر لیتے. مین چیز یہ کہ کیا اللہ کا حکم ہے اس پر جس کو وہ معبود سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے اس پر. مین چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہم مان کے امر اللہ اس کو مان کے اللہ کے حکم کو پورا کر رہے تھے. یہ ہے اصل مین فرق. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی وبرکاتہ. دیکھیں اس میں آپ کا سوال یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد جب گھروں میں ہم ہوتی ہیں تو اس کے فوراً بعد نماز کو پڑھنا یا اس میں پانچ دس منٹ جو لیٹ ہو جاتے ہیں تو کیا فوراً پڑھنا نماز کے قائم کرنے میں آتا ہے یا اس میں لیٹ ہونا بھی آتا ہے؟ دیکھیں سسٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, دس پندرہ منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نمازوں کو صرف اول ٹائم پہ پڑھنا, یعنی ایسا ہے کہ نماز کی جب ٹائم ہو گیا ہے اذان آ گئی ہے تو اس کو پہلے فرصت میں پڑھ لیا جائے, پہلے فرصت میں پڑھ لیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ فکس یعنی اب اذان آئی جو ختم ہوئی تھی فوراً اس کو پڑھو, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو پہلی فرصت میں پڑھ لو. پہلے فرصت سے مراد کیا ہے کہ یعنی پہلی فرصت سے مقصد یہ ہے کہ اگر دس منٹ پندرہ منٹ لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا, لیکن اگر ایک انسان اس کو دو گھنٹے تین گھنٹے لیٹ کر رہا ہے تو یہ غلط ہوتا ہے, یہ غلط ہوتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. مین چیز جو ہے وہ نماز کو اس سے اول وقت میں پہلے وقت میں پڑھنا, یہ ہے ٹائم پہ پڑھنا. اذان کے فوراً بعد کو پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی جیسے مساجد میں ہوتا ہے تو بیس منٹ کا تو وقفہ وہاں پہ بھی نماز اذان اور جماعت کے درمیان ہوتا ہے, تو گھروں میں بھی عورتیں اذان کے بعد ایک عام روٹین میں دس پندرہ بیس منٹ کے اندر پچیس منٹ کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ نماز قائم ہی ہے. لیکن اس کو دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے اس طرح لیٹ کر دینا کہ بل دیکھا جب نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو اب جلدی جلدی پڑھ لیں, یہ غلط ہوتا ہے. یعنی یہ گویا کہ اس کا افضل وقت نہیں ہوتا. اگرچہ ٹائم کے ختم ہونے تک پڑھی جا سکتی ہیں لیکن بہتر جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شروع وقت میں پڑھا جائے. جزاکم اللہ احسن. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن. السلام علیکم.
اگر آپ کو کسی وقت آواز نہیں آتی تو کائنڈلی آپ بار بار ٹیکسٹ نہ لکھیں. اگر آپ بار نو وائس کے لیے یا وائس ہو کے وہ ٹرین سلو ہو جاتی ہے, اس سے باقی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو کوشش کریں اگر آپ کو آواز نہیں بھی آ رہی کچھ سیکنڈ کے لیے انتظار کریں, اگر کوئی اور بھی لکھتا ہے آپ ضرور لکھیں لیکن اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. سر کچھ دوستوں نے کوشچن کیے ہیں, یہ میرے بڑے اچھے محترم کاکا جی ہیں ان کی طرف سے ایک کوشچن ہے اور ایک بہن ہے انہوں نے کوشچن کیا ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کل کی جو ریکارڈنگ تھی اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا, اور جب بھی یہ کلاس جو ہے یہ جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد کوشچن آنسر, تو اس دن کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو یہاں ہمیشہ کے لیے ریپلے کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی بھارت میں بھی جوائن کیا ہے تو آپ پورے سلیکٹ کو سن سکتے ہیں, اور وہ جو پریویس ڈے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کی اس کے بعد ریپیٹ کر دیا جاتا ہے. اور ان شاء اللہ یہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو اگر آپ کسی کو لنک دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں اور وہ ساری ریکارڈنگ وہاں موجود ہوتی ہیں. اور ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو, جیسے آپ کو یاد ہوگا میں کچھ سال پہلے بھی ریکارڈنگ کی تھی اور الحمد للہ وہاں موجود ہیں, تو وہ اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا, آپ وہاں سے جا کے تو اس کو سن سکیں گے. ٹھیک ہے, اور ان شاء اللہ اس روپ میں جو ہے یہ کوشچن آنسر سیشن کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. سر کا ایک سسٹر کا کوشچن یہ ہے کہ عشاء کی وتر پڑھنے کے بعد ہم تہجد میں نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد کوئی نماز نفل نماز نہیں پڑھے گا. کاکا جی میں آپ کا کوشچن اس کے بعد پوچھتا ہوں, کیونکہ جو سسٹر نے پہلے کوشچن پوچھا تھا وہ پوچھ لوں, تو ان شاء اللہ آپ کے ایک کوشچن میں ضرور پوچھوں گا اس کے بعد.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اجعلوا آخر صلاتکم وترا, کہ وتر کو جو ہے وہ آخری نماز بناؤ. اجعلوا آخر صلاتکم وترا, وتر کی نماز جو ہے وہ سب سے آخری نماز ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے سب سے آخر میں وتر ہونے چاہیے. مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد بھی اور نوافل پڑھیں تو سب سے آخر میں وتر پڑھیں. اور ایک انسان کو جب غالب اسے یہ ہو کہ میں نے انشاءاللہ رات کو اٹھنا ہے نفل پڑھنے ہیں, تو اس کو پھر لازمی چاہیے کہ وتر جو ہے وہ آخر نفلوں کے بعد ہی پڑھے. ٹھیک ہے, اب ذرا اس بات کو سمجھ لیں. ایک ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے گویا کہ آخری نماز پڑھ لی تھی, وتر کی نماز نفل پڑھ کے عشاء کی نماز, پھر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا رات کے اٹھنے کا, لیکن پھر وہ بائی چانس اٹھ گیا, ایک چانس کے طور پہ اٹھ گیا, تو اب یہ ہے کہ وہ نوافل پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم ایسا منع نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے انسان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وتر نماز کو سب سے آخر میں پڑھا جائے. یعنی ایک تھوڑی سی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ رات کو اٹھ جائیں گے, یا خاص طور پہ رمضان میں سحری تو بنانا ہی ہوتی ہے, سحری تو کھانا ہی ہوتی ہے, تو کیوں نہ ہو کہ انسان ہمیشہ وتر اس ٹائم پڑھ لے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اپنی طرف سے انسان یہ کہے کہ وتر کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یہ نہیں پڑھ سکتے, دونوں طرف سے بات کہنا مشکل ہے. یہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, اجعلوا آخر صلاتکم وترا, جو سب سے آخر میں پڑھیں وہ وتر پڑھیں, سب سے آخری نماز. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے آخری پڑھ لی لیکن بائی چانس اس کو جاگ آ گئی ہے, تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز نوافل اب بالکل منع ہو گئے ہیں. پڑھ تو سکتے ہیں کیونکہ جواز موجود ہے اپنی جگہ پہ, اپنی جگہ پہ نوافل کا جواز موجود ہے, پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل جو چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر پتہ ہو تھوڑا سا بھی رات اٹھنے کا, تو پھر وتر چھوڑ دے اور رات کے نوافل کے بعد آخر میں وتر پڑھے, یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آخر کر کے وہ سو گیا تھا اور پھر اسے جاگ آ گئی اتفاقاً, تو پھر وہ نفل پھر بھی پڑھ سکتا ہے واللہ. لیکن جان بوجھ کے کہ چلیں اب وتر پڑھ لیتا ہوں اور پھر رات کو اٹھ کے ویر نفل پڑھوں گا, اس طرح کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی
کوشچن ہے کہ ہدایت کیا ہے اور متقی کیا ہے، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا جنت میں کیوں بھیجا؟ آدم کو اگر خلیفہ زمین کے لیے بنایا گیا تو ان کو جنت میں کیوں بھیجا، اور حضرت آدم نے جنت میں اس درخت کا پھل کس کے کہنے پر کھایا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا؟ اور اسی بھائی صاحب کا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں شادی کی ڈول گرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں حقیقت سے کیا تعلق ہے اور دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لفظ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا اردو میں سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے کہ رہنمائی، دکھانا، بتانا، یہ ہے. جی یہ ہے اس کا لفظی مفہوم. لیکن عربی میں ہدایت ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے، راستہ دکھانا، اس پہ چلانا، منزل مقصود تک پہنچانا، اس طرح کے جتنے معنی ہیں یہ اس لفظ ہدایت میں آتے ہیں. جی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم اس کا معنی لیتے ہیں کہ اے اللہ ہر چیز میں ہمیں صراط مستقیم دے، ہر چیز میں، صرف اور صرف دینی کاموں میں، یعنی صرف دنیاوی کاموں میں نہیں بلکہ دینی کاموں ہر چیز میں صراط مستقیم. اہدنا، اہدنا ہمیں دکھا دے، چل. اصل میں ہم اردو کا، اردو ایک بڑا ایک کلوز سی زبان ہے، اس کے اندر جو ہے اس پوری اس زبان کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی ہیں جو عربی میں پائی جاتی ہوتی ہیں. تو ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا بھی، راستے پہ چلانا بھی، منزل مقصود تک پہنچانا بھی، اس کے متعلقہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہدایت کا مفہوم ہے. اور متقی جو ہوتا ہے یہ تقوی سے نکلا ہوا ہے، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، بچاؤ کرنا، بچانا اپنے آپ کو. تو تقوی جو ہے اس کا یعنی بچنا واقعہ سے ہے، وقایہ سے ہے، بچاؤ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. متقین تقوی اختیار کرنے والے، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والے، بچنے والے انہیں متقین کہا جاتا ہے. اب ان کی آگے اللہ نے تھوڑی سی صفات بیان کی گئی ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں. تو ہدایت اللہ تعالی سے مانگنا ہوتا ہے، اور تقوی جو ہے وہ ایک صفت ہوتی ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچاتا ہے. یہ ہے مفہوم تقوی کا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، اب اس کی صفات یہاں پر بھی موجود ہیں، اسی طرح آگے چل کے بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پہ چلنے والے ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں، انہیں جو ہے وہ متقین کہا جاتا ہے. جی 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 آگے جو ہے تیسرے نمبر پہ، آدم علیہ السلام نے جنت میں کس کے کہنے پر پھل کھایا؟ نہیں، ہاں دوسرا یہ تھا کہ شاید آپ کا سوال یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین کا جب خلیفہ بنانا تھا تو جنت میں کیوں بھیجا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کاموں کو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے. سیدھا سیدھا جواب تو یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. بھائی جو اللہ تعالی کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، ہمیں اس میں کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کیوں کیا جی، کس نے کیا جی؟ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے شروع میں ہی، نوٹ کریں اس بات کو، پیدا ہی ان کو زمین کے لیے کیا تھا. جب پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا مکالمہ فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین پہ بنانے والا. لیکن اس زمین میں
پہ جو اب آپ کا سوال یہ کہ جب زمین پہ خلیفہ بنانا تھا تو جنت میں کیوں بھیجا؟ شاید اس میں کوئی حکمت ہوگی، واللہ اعلم. کیوں بھیجا؟ اللہ اعلم. پیدا کرنے کے بعد، زمین کے لیے بنانے کے بعد، پھر جو ہے ان کو جنت میں بھیج دیا. اب جنت میں کس کے کہنے پہ پل کھایا؟ اللہ نے چونکہ انسان کو ایک تھوڑا سا عقل شعور دیا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں تفاصیل میں بیان ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے تو ابلیس نے انہیں جو ہے گمراہ کر دیا، اور انہوں نے اللہ کے منع کردہ درخت سے وہ کھا لیا جس سے منع کیا تھا. وہ درخت کیا تھا؟ اللہ اعلم، تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے انہیں گمراہ کیا. وہ اب شیطان کی گمراہی کیسے پہنچی، وسوسہ کیسے پہنچا، اللہ اعلم. جتنا اللہ نے بیان کیا اس پہ ایمان لائے. اب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نتیجہ نکالے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا، اور پھر اللہ نے گویا کہ خود ان کو جنت میں بھیجا، اور بہانے سے ان کو جو ہے وہ درخت کھلوایا، اور پھر وہاں سے نکال کے جہاں کے لیے پیدا کیا تھا وہاں نیچے اتار دیا، تو گویا کہ کروایا تو خود اللہ تعالیٰ نے، اس میں آدم علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی جتنی باتیں اس میں انسان کو جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں. ایمان بالغیب کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا اس کو مان لیا جائے. کیوں ہوا، کیسے ہوا، جو اللہ کے اعمال ہیں اس پہ انسان کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. حکمت کیا؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی کہ آخر میں نتیجتاً اللہ نے چونکہ آدم علیہ السلام کی ذریت کو جنت میں ہی لانا ہے، جو لوگ ان کے نقش قدم پہ صحیح راستے پہ چلیں گے جنت میں ہی لانا ہے، اس لیے ان کو شروع میں ابتدا میں جنت میں ہی بھیج دیا، جنت میں ہی بھیج دیا. اور پھر جب سب سے آخر میں جو ماننے والے ہوں گے وہ واپس جوڑ کے وہیں پر ہی جائیں گے، اس لیے جو ابتدا بھی وہیں سے ہوئی ختم بھی وہیں جا کے ہونا. جو نہیں مانیں گے وہ پھر بھٹکتے رہیں گے، زمین سے بھٹک کے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. یعنی بات اس میں کیا حکمت ہے واللہ، لیکن حالات ایسے ہوئے. کس طرح ہوئے؟ اللہ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار ضرور دیا ہے، جس اختیار کی بنا پہ انسان سے محاسبہ ضرور ہوتا ہے، لیکن آگے اس کا اختیار کے بعد انسان کا صحیح یا غلط راستے کو اختیار کر لینا، اس کے بعد آگے اس پہ چلانا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ توفیق ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جو ہے ایک مہلت یا ڈھیل ہوتی ہے. مین چیز یہ ہے کہ پہلا جو بندہ صحیح یا غلط اختیار کرتا ہے اسی پہ جو ہے وہ بندے کا محاسبہ ہوتا ہے کہ اس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو آدم علیہ السلام کا خلیفہ زمین کے لیے ہی بنائے گئے تھے شروع سے. جنت میں کس حکمت سے بھیجے گئے، کیوں نکالے گئے، اللہ اعلم اس میں کیا حکمت تھی. آدم علیہ السلام کس کے کہنے پہ وہ درخت کھایا تھا، یہ جو عموماً بتایا جاتا ہے جی عموماً عورتیں جو ہیں وہ شیطان نے دیکھا کہ وہ آدم علیہ السلام خود تو مانتے نہیں ہیں، وہ پھر شیطان جو ہے حضرت اما حوا کے پاس گیا اور ان کو کہا، اور عورتیں چونکہ عورتیں کی باتیں مان لیتی ہیں، عورتیں ذرا بہت جلدی پھسل جاتی ہیں، تو اس طرح کر کے جو ہے پھر اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے ان کی بیوی نے جو ہے اس بات پہ زور کروایا، چونکہ بیوی کا کہنا ماننا مجبوری بن جاتا ہے، اس طرح کر کے جو ہے پھر وہ مان گئے کہ چلو میری جب بیوی کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے. اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ ایسی باتیں تو حکایات بنائی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالی نے جتنا بیان کیا ہے اس پہ مانے، اور اس سے آگے جو ہے واللہ اعلم. جی اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یعنی سمجھ آگی ہوگی اس کا جو ہے، یعنی اصل چیز جو ہے جتنا اللہ نے واقعے کو بیان کیا ہے اتنا ہے، اور کچھ ایسی تفاصیل ایسی ہوتی ہیں جو کچھ بنی اسرائیلی روایات میں موجود ہیں، ان کے اوپر نہ ہی ہم ان کو سچ کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں. اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا، اس طرح ہوا، نتیجتاً جو ہے وہ یہ نکلا تھا اور آدم علیہ السلام اس طرح کر کے زمین پہ پہنچ گئے تھے. اور آخری سوال یہ ہے کہ جی ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں، شادی کی دو لکیریں ہیں، یہ ہے دو لکیریں شادی کی ہیں، ہاں یہ تھا آخری سوال، تو اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو چلیں دو لکیریں ہیں تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہاتھوں کی لکیروں سے کوئی فیصلے نکالنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ ایسا یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی قسمت جو ہے وہ اس کے ہاتھوں کی لکیروں کے اندر ہوتی ہے، یہ لکیروں کا جو ہے وہ ایک جیسے وہ ایک اردو کا شعر بھی ہے نا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا اے فراز، مقدر ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا اے فراز، مقدر ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی ہاتھوں کی لکیروں سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے۔ اور اگر انسان اس سے جو ہے وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی غیب کی باتیں نکالنا چاہے کہ ہاتھوں کی لکیروں سے یہ نکلتا ہے یہ نکلتا ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہوتا ہے، یہ تو جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نہ ہی کوئی یہ کہنا چاہیے کہ یہ چیز وہ ہے، یہ چیز یہ ہے۔ تو بہرحال اس چیزوں کی وجہ سے کوئی چیز کسی چیز میں فیصلہ کرنا نہیں ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں مجھے یہ کہتی ہیں، اس سے انسان کا کوئی فیصلہ کرنا یا کسی سے رکنا یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا اے فراز، پتہ نہیں وہ شعر اس طرح ہے، شاید اسی طرح ہو یا کچھ اور طرح ہو، جیسے مجھے یاد ہے ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا اے فراز، مقدر ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ احسن، احمد فراز جی، اچھا یہ ان کا شعر ہے، چلیں جس کا بھی ہے بہرحال اس طرح کر کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ مائک پہ آ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے آپ سے کہنا ہے کہ اس ویکینڈ پر ہمارے رشتہ داروں میں ایک شادی تھی مسجد میں، تو سر دو تین باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک میرے دماغ میں دو دن ہو گئے ہیں دماغ پر کھٹک رہی ہیں سر، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دلہا آنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسجد میں آئے، ہم لوگ پہلے بیٹھے بیٹھے اور وہاں جہاں نکاح پڑھنا تھا تو تالیاں بجائی کافی لوگوں نے، تو میرے دل کو بہت عجیب لگا کہ مسجد میں تالیاں، لیکن مجھے صحیح پتا نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، مطلب جتنے لوگ تھے اس میں سے آدھے میرے خیال میں آدھے میں تھے اور تالیاں بجائی۔ اور پھر سر جب نکاح تھا تو ہم لیڈیز دلہن کے ساتھ ہم ایک طرف تھے وہیں پر، اور دلہے اور جینٹس مرد حضرات دوسری طرف تھے۔ پھر نکاح شروع ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی فوٹوگرافرز تھے، تو فوٹو مطلب فوٹوگرافی ہو رہی تھی سب کی، اور یہ چیز بھی میرے دل کو کھٹکی لیکن میرے پاس اس کا نہیں ہے جواب۔ تو سر میرا یہ ہے کہ جو نکاح پڑھا رہے تھے مولوی صاحب، انہوں نے پھر منع کیوں نہیں کیا جب فوٹو لے رہے تھے، لیکن مجھے زیادہ پتا نہیں سر، وہ آپ بتائیں گے۔ اور سر مسجد کے باہر، مسجد جب نکاح ہو گیا تو مسجد کے باہر کھانے پینے کا انتظام تھا، تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ مسجد کے باہر وہاں فوٹو گرافی ہو سکتی ہے، وہاں فوٹو لے سکتے ہیں اور کھانا پینا ہو سکتا ہے، سر پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اور ایک کوشچن یہ کہ سر جو پلے بیک کا آپ نے نمبر دیا ہے نا، تو اس پہ تو وہ درس جو آپ کرتے ہیں وہ ہوگا، تو سر کوشچن آنسر بھی کا بھی سیشن اس میں ہوگا کہ نہیں پلے بیک میں؟ جزاک اللہ خیر۔
جی السلام علیکم۔
سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے سوال پہلے یا تو دیکھ لیں ٹیکسٹ کے اندر،
انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال جواب کا جو سیشن ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی جائے, اور اگر اس میں سے کوئی آپ کا سوال تھا تو آپ کسی وقت بھی جا کے وہاں سے اس کو سن سکیں. انشاءاللہ جی سارا بھائی جی اس سوال کا جواب.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے پہلے تو کسی بھی برائی کے دیکھو انسان کو تھوڑا سا اس میں دل میں یہ چیز پیدا ہونا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, یہ ایمان کی ایک علامت ہوتی ہے. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں تالیاں بجانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے, یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد میں اس طرح کر کے تالیاں جو ہے وہ بجائی جائیں. نمبر دو, فوٹوگرافی بھی جائز نہیں ہے. دیکھیں یہ جو بھی فوٹوگرافی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم مجبوری میں جو ہے وہ کوئی جواز دے سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ آج کل جیسے ایک میڈیا کا دور آیا ہے تو جہاں کوئی اسلامی نقطہ نظر سے فائدہ ہو سکتا ہو, جیسے کہ کوئی بھی جہاں پہ فائدہ کے لیے درس و دروس یا کسی یعنی چیز کا ہو سکتا ہو تو چلو وہاں ہو سکتا ہے, لیکن وہاں شادی بیاہ کی فوٹوگرافی ویڈیو بنانا یہ بنانا یہ تو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, تو بہرحال یہ کوئی جائز نہیں ہے اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے ہوتا ہے. رہی یہ بات کہ مولوی صاحب نے کیوں نہیں منع کیا ہے, اللہ عالم, یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں نہیں منع کیا یا وہ کیا تھے, یا جیسے یعنی وہ تھے وہ یعنی لوگ آئے وہ بھی انہی میں سے کسی کو اس طرح کر کے لے آئے ہوں گے, واللہ عالم. اس طرح یہ ہے کہ جہاں باہر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کیا وہاں فوٹوگرافی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا جو ہے وہ بچا جائے, جہاں مجبوری ہو اور ضرورت ہو وہاں پہ اس کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اور یہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ لازمی ہے کہ شادی بیاہ کی جو ہے وہ فوٹوگرافی اور مووی وغیرہ جو ہے وہ بنائی جائے, واللہ عالم, اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ آگے جو ہے وہ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آگے مائک پہ آ جائیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں روزہ اس وجہ سے قضا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان کاروباری نقطہ نظر سے ڈیوٹی کی وجہ سے یہ کہے کہ مجھے یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا. قرآن مجید میں دو ہی وجوہات موجود ہیں, اس میں قضا کی یا اس میں کفارے کی. نمبر ایک انسان سفر پہ ہے, یا نمبر دو انسان بیمار ہے.
بس یہ دو وجہیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو جو ہے جو رخصت دی ہے وہ جو ہے اجازت موجود ہے, یا عورت کو مخصوص ایام میں جو لازمی چھوڑنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انسان کوئی اپنے کسی مخصوص اپنے ڈیوٹی مخصوص اپنے کام کی وجہ سے جو کوئی بھی مجبوری ہے وہ جو ہے روزہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اس کا بعد میں فدیہ دے لوں گا یا بعد میں ایسا کر لوں گا, تو اللہ عالم یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو کوئی بھی اگر کنٹین بند ہوتی ہے کوئی ایسا وجہ ہوتی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ یعنی انسان اگر دل سے چاہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہوتا ہے. بہرحال انسان کی مجبوری جہاں پر بھی مجبوری ہو اس کی جتنا انسان خود جانتا ہوتا ہے اتنا کوئی دوسرا اس کو نہیں سمجھتا ہوتا ہے. انسان اگر مجبوراً وہ نہیں بھی کر پا رہا ہو تو کبھی بھی کسی ناجائز کام کو جائز کر کے نہ کرے, یعنی یہ نہ کہے کہ نہیں جی اب وہ جائز ہو گیا ایسا کر کے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے یہ جاننے کے باوجود بھی پتہ چلے کہ نہیں جی وہ نہیں کر پا رہا ہے, لیکن وہ یہ کہے کہ بھائی اصل ریزن ہے. دیکھیں 19 گھنٹے کا ہو یا 20 گھنٹے کا ہو جائے جو بھی ہو جائے یہ انسان اپنی اس کی مجبوری جیسے بھی سمجھ لے, ٹھیک ہے, اس کو یہ نہ کہے کہ یہ جائز ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ وہ جو ہے 19 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے وہ جو بھی ہے, لیکن انسان یہ نہ کہے کہ اب میرے لیے جائز ہو گیا ہے, یہ کہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہ کہنا مشکل ہے کہ اب یہ جائز ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات اس سے بھی بڑے بڑے بھوک کے گزرنے سننے کو آتے ہیں اور اپنے اسلاف کے اس سے بھی بڑے بڑے واقعات سننے کو آتے ہیں. اس لیے انسان جو صحیح طریقہ یہ کہ روزہ رکھنا چاہیے, فرض روزہ کو اس وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے, رکھنا ہی ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ یہ کہیں جی ہمارے لیے جواز کا راستہ نکلے تو وہ تو نہیں ہے, باقی کوئی ایسی مجبوری ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں معافی مانگے وہ کریں. شرعی لحاظ سے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 19 کا ہے 20 کا ہے 21 کا روزہ ہے تب بھی انہیں جو ہے روزہ رکھنا ہی ہوتا ہے. قضاء کی صرف دو ہی صورتیں ہیں کہ بیماری ہو یا یہ ہے کہ کوئی سفر ہو یا عورت کے وہ ایام ہو تو پھر جو ہے وہ ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی جنہوں نے پہلے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پہلے وہ مائک پہ سوال کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے چیز کنفرم کر دیں, مجھے مائک کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. میری آواز ٹھیک ہے؟ جی جزاک. شیخ میرا سوال, دو تین سوالات ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, آپ مختصر جواب دے دیں, میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی. زکوٰۃ کے متعلق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اکاؤنٹ میں لائک جیسے 10-15 ہزار ڈالر ہوں اور وہ ان کے ہسبینڈ ان کو دیتے ہیں اور وہ اس میں سے خرچ کرتی رہتی ہیں, جیسے ہر مہینے دے دیتے ہیں اور وہ خرچ کرتی رہتی ہیں, پھر اس میں سے کبھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی اماؤنٹ جو ہے وہ 5,000 ہو جاتا ہے, 3,000 ہو جاتا ہے. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ سال کے اینڈ میں جیسے ان کے پاس کتنا اماؤنٹ بچے گا تو وہ نصاب میں شامل ہو جائے گا اور ان کو زکات کیا اس اماؤنٹ کے اوپر دینی ہوگی, کیونکہ وہ یوزلی خرچے وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں, وہ نکلتے رہتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, کبھی وہ 5,000 ہو جاتے ہیں, کبھی 8,000, کبھی 10,000, تو اس میں سے وہ خرچہ کرتی رہتی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں سے اگر مجھے زکات دینی ہوگی تو وہ میں کس طرح سے اس کو یعنی اس کا حساب کروں گی, اور یہ کہ کتنا کیش انسان کے پاس ہو تو وہ اس پہ زکات جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی شدہ بیٹی کو جو ہے وہ زکات دی جا سکتی ہے؟ اور ایک سوال جو ہے وہ اس کے قصر نماز کے متعلق ہے کہ یوزلی یہاں پہ فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کسی کے گھر صبح جیسے کوئی درس وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر آپ کے 5-6 گھنٹے لگتے ہیں, لیکن وہ کافی دور ہوتا ہے, جیسے 60-70 میل بن جاتا ہے فاصلہ, تو کیا وہاں جا کے ہم قصر پڑھیں گے ان کے گھر میں یا ہم پوری نماز پڑھیں گے, کیونکہ ہمیں اسی دن واپس بھی آنا ہوتا ہے؟ شیخ میرے یہ 3 سوالات تھے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ سونا یعنی جو سونا تو ہے اس کی تو نصاب کا معلوم ہے, لیکن جو گاڑی وغیرہ جیسے انسان یوز کرتا ہے یا اس طرح کی اور چیزیں جو استعمال کی ہیں, کیا اس کے اوپر بھی انسان کو زکات دینی ہوتی ہے؟ گھر کے اوپر تو نہیں ہے, لیکن جو گاڑی وغیرہ ہے کیا اس سے زکات ہوگی؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے زکوٰۃ کے متعلق تمام سوالوں کا ایک ساتھ ہی میں جواب دے دیتا ہوں. نمبر ایک, تو جو عورت جس کو خرچے کے لیے ملتا ہے اور اس کے پاس کوئی جمع رہتا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو اس کے پاس جمع رہتا ہے کم از کم کتنا ہے, کیا جو اس کے پاس جمع رہتا ہے یعنی جو اس کے پاس جمع رہتا ہے کیا وہ یعنی 85 گرام سونا اس کی قیمت سے زیادہ ہے یا اس سے کم. 85 گرام جو ہے یعنی تقریباً 7.28 تولا بنتا ہے, اتنا جو ہے وہ سونے کی قیمت سے زیادہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ رہتا ہے یا اس سے کم رہتا ہے, یعنی 7 تولے سونا اس سے اوپر یا کم از کم چاندی کے اعتبار سے اگر لگایا جائے تو کیا اس کے پاس 595 گرام جو کہ 51 تولے جسے 52 تولے بھی یہ لوگ کہہ دیتے ہیں, 51 تولہ سونا کیا اس اعتبار سے یعنی اس کے پاس کم از کم 595 گرام چاندی کی مالیت کا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں رہتا ہے ہمیشہ؟ اگر تو رہتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ تقریباً $1000 کے قریب قریب ہے, اگر چاندی کے اعتبار سے لگائیں تو $1000 کے قریب قریب جو ہے یہ ہوتا ہے. تو کیا اتنا پیسہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں کم از کم رہتا ہے سال پورا؟ اگر تو اتنا پیسہ اس کے پاس رہتا ہے تو پھر جو اس کے پاس پیسہ بچ جاتا ہے وہ کم از کم کتنا ہوتا ہے, یعنی منیمم اس کا اکاؤنٹ دو مثال کے طور پہ 2000 تک پہنچتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا جو ہے وہ 10000 تک اکاؤنٹ پہنچتا رہا ہے, جو پیسے بچے ہوئے ہیں جو آئے اور فوری نکل گئے میں اس کی نہیں, جو بچے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سال میں 10000 اور منیمم جو ہے وہ 2000 اس کے درمیان اکاؤنٹ میں بیلنس رہا ہے, تو جو اس کا اوسط ہے یعنی جو درمیان میں ہے تقریباً 5000 کے قریب قریب انسان سمجھ لے کہ یہ اس کا درمیان میں ہے, تو 5000 کی جو ہے وہ انسان زکات نکال دے. یہ ایک حل سا میں بتا رہا ہوں, شرعی طریقہ جو یہ ہے کہ جو پیسہ سال پڑا رہے سال گزرنے کے بعد پھر اس سے 2.5 کے حساب سے زکات دینا ہوتی ہے, بشرط یہ ہے کہ 595 گرام چاندی سے زیادہ اس کی مالیت سے زیادہ کا ہو, اگر اس سے کم پیسہ ہے تو پھر اس پہ زکات ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر تو اس سے اوپر ہے تو پھر انسان کے پاس جتنا پیسہ سال میں رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنا اوپر ہے کتنا نیچے ہے کتنا رہا ہے, تو پھر جتنا بچا ہوا پیسہ خرچے سے ہائی بیلنس کتنا ہے اور لو بیلنس کتنا رہا ہے تو اس کا جو درمیان میں ہے وہ ایک اوسط لگا کے اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ سال کے بعد ادا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ 5000 ہے تو 5000 کا جو 2.5% بنتا ہے اتنا جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے. 100 کے پیچھے 2.5 روپے بنتے ہیں تو 1000 کے پیچھے جو ہے وہ یعنی 25 روپے بنتے ہیں, اسی طرح اگر وہ بنتا ہے یعنی 5000 بنتا ہے تو اس میں 250 بن جائے گا, اس کے اعتبار سے جو ہے اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. غالباً اسی طرح ہی بنتا ہے, برحال یہ ہے کہ 2.5 کے حساب سے جو ہے پرسنٹ جو ہے حساب سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے, 5000 سے اتنا جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے دیا جائے. اور دوسرا جو ہے یہ زکوٰۃ انسان کے خرچوں سے بچے ہوئے 595 گرام کتنے تولے بنتا ہے, یہ 595 گرام جو ہے 51.01166 تولہ بنتا ہے, ٹوٹل اس کا جو حساب ہے
وہ جو ہے یعنی جی اتنا جو ہے یہ تولہ بنتا ہے, اور تولہ اصل تولہ جو ہے آج کل جو نئے حساب سے تو سیدھا سیدھا 10 گرام کا تولہ بنایا جاتا ہے. جو صحیح تولہ ہے یہ میں نے اس کے حساب سے حساب لگایا ہوا ہے جو کہ 11.664 گرام کا ایک تولہ بنتا ہے. یہ اس اعتبار سے ہے, یہ اس اعتبار سے ہے کہ 51.1166 تولہ جو ہے وہ چاندی بنے گی. یہ جو ہے اتنی اگر چاندی کی قیمت موجود ہے تو اس پہ جو یعنی یہ جو ہے وہ کم از کم حساب ہے, کیونکہ سونے کا 7 تولے کے تو قیمت زیادہ ہو جائے گی, کم از کم پھر اس سے کم ہو تو کم از کم کا حساب لگانا چاہیے. تو اگر اتنے کا جو ہے وہ مالیت کا چاندی موجود ہے, اتنا پیسہ موجود ہے جس کی اتنی قیمت ہو سکتی ہے, تو اس اعتبار سے جو ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. یہ بات. اچھا آگے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ اس پیسے پہ ہوتی ہے. ظاہر گوڑ میں اس وقت جو ہے وہ سلور کی چاندی کی بات کر رہا ہوں, چاندی. باقی تولہ کا وزن گرام میں تو وہ چاہے گولڈ ہے یا وہ ہے, اتنے گرام کا 11.664 گرام جو ہے وہ ایک تولہ بنتا ہے, وہ چاہے گولڈ ہے چاہے سلور ہے. یعنی وہ الگ بات ہے کہ گولڈ کتنے تولے بنتا ہے اور چاندی کتنے تولے زکوٰۃ کے لیے. گولڈ کے لیے تو 7 تولے ہے اور چاندی کے لیے 51 تولے ہے. جی وزن تو یعنی باقی رہا کہ تولے کا وزن کتنا ہوتا ہے وہ میں نے یہ بتایا ہے, گولڈ ہو یا چاندی ہو وزن تو تولہ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے. تو بہرحال بات کر رہا ہوں کہ یہ اس چیز سے زکوٰۃ دی جاتی ہے جو زائد چیز ہوتی ہے. زائد یعنی جو آپ کے خرچے سے بچا ہوا بیلنس ہے اس پر, جو چیز روٹین میں خرچے میں آ رہی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طرح گھر جس میں رہ رہے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر نوٹ کریں, اسی طرح جو گاڑی یوز میں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی اور مشینری یوز میں ہے, جو چیزیں بھی جتنی چیزیں بھی استعمال میں ہوتی ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. جی ویلیو مختلف ہے نا گولڈ اور سلور کی, اس لیے کم از کم ویلیو کو سامنے رکھا ہے نا کہ کم از کم ویلیو تو پھر سلور کی ہوگی نا, چاندی کی ہوگی, اس لیے اس کے اس یعنی اس کو کم از کم بتایا جانا, یعنی کم از کم نصاب اتنا ہے. اس سے اوپر اوپر کا جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سونے اور چاندی کے برابر دونوں نصاب بن سکتے ہیں, تو پھر چاہے انسان سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ دے دے یا چاندی کے اعتبار سے, لیکن کم از کم جو چیز ہوتی ہے اس کو تو سامنے رکھنا ہوتا ہے نا. تو بہرحال میں بات کر رہا ہوں کہ جتنی چیزیں بھی استعمال میں ہوتی ہیں, چاہے وہ 10 گاڑیاں ہوں, چاہے وہ 100 گاڑیاں ہوں, چاہے وہ 10 گھر ہوں, چاہے وہ یعنی 10 مشینیں ہوں, جو بھی چیزیں ہوں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو چیز اس سے نکل رہی ہوتی ہے, پروفٹ آ رہا ہوتا ہے, وہ پروفٹ اگر پڑا رہے اور سال گزر جائے تو پھر اس پہ جو ہے زکوٰۃ آتی ہوتی ہے. اس لیے گاڑی وغیرہ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح جو آپ کا آخری سوال ہے کہ جو درس وغیرہ سننے کے لیے کوئی 50-60 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے, سیم ڈیز میں واپس بھی آنا ہوتا ہے, تو وہاں قصر نماز پڑھی جائے گی, سفر کی نماز پڑھی جائے گی, اور یعنی اور قضا نماز یعنی سوری پوری نماز نہیں پڑھی جائے گی, کیونکہ وہ سفر ہوتا ہے جو اتنا دور جانا ہوتا ہے, چاہے ایک دن کے لیے جاؤ یا ایک گھنٹے کے لیے جاؤ. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم.
کیا ہم دو اس میں سے نفلی وتر عشاء سے پہلے اور ایک اس کے بعد تہجد کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کے درمیان کیا آپ نامحرم سے بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نامحرم سے بات کریں گے تو کیا آپ کا جو روزہ ہے
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں روزے کی حالت میں نامحرم سے بات کرنا پڑتی ہے, صرف اگر بات انسان ایک اسلامی دائرے میں رہ کے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ روزے کے دوران میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ درس دے رہا ہوں اور درس کے دوران یہی سوال جو آپ پوچھے جا رہے ہیں تو یہ کوئی منع نہیں ہے, جبکہ ایک اسلامی دائرے میں رہ کر ہم اس میں بات کر رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اسلامی دائرے سے نکل کر پھر جو ہے کہیں بات کرتا ہے تو مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے. روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, روزہ جو ہے وہ یقیناً رہے گا. روزے کے مکروہ اور نامکروہ ہونے سے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا, اس سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جی سہارا. اور دوسرا سسٹر, جو سونے چاندی کا جو نصاب ہے آپ نوٹ کر لیں, 595 گرام, جو کہ تولے میں بنتا ہے 51.1166. اور جو یہ چاندی کا تھا, اور جو سونے کا ہے وہ ہے 85 گرام, جو کہ تولے میں بنتا ہے 7.28737. جو ہے وہ یہ میں اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, یعنی یہ تولے کے اعتبار سے جو سونے کا ہے, سوری یہاں پہ نہیں آئے گا, بہرحال یہ ہے کہ 7.28738 اتنا جو ہے وہ بنتا ہے, گولڈ کا نصاب جو ہے وہ بنتا ہے جس پہ زکات دینا ہوتی ہے, اس سے کم ہو تو نہیں دینا ہوتی ہے. یہ تولے کے حساب سے ہے, اور گرام کے حساب سے کرنا ہو تو سیدھا سیدھا 85 گرام سونا. جی یہ گرام ہے, نیچے کے بعد سمجھ آ گئی. اب یہ کیسے معلوم کرنا ہوتا ہے, آپ ایسا کریں نا, اس وقت کرنٹ بازار میں یہ دیکھیں کہ سلور چاندی کتنے کا ریٹ چل رہا ہے اور سونا کتنے کا ریٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے؟ اس ریٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یعنی کتنے پیسے موجود ہیں, آیا وہ 85 گرام سے زیادہ کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں, اس اعتبار سے اس کی قیمت جو ہے وہ معلوم کی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی جنہوں نے ہینڈ ریس کیا وہ مائک پہ لے. باقی رہا یہ جو ایک سوال آیا تھا کہ سٹور میں پڑی ہوئی چیزوں کے اوپر بھی زکات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جو چیزیں خرید و فروخت کرنے کے لیے ہوتی ہیں, جو سٹور میں پڑی ہوتی ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے, اگر جو چیز بھی ہو, چاہے آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں, گاڑیاں رکی کھڑی ہیں شو روم میں ان کو دینا ہے, یا یہ ہے کہ پرچون کی دکان ہے اس میں چیزیں پڑی, کوئی بھی چیز ہے جس میں سٹور جو چیزیں مال تجارت ہوتا ہے اس میں ٹوٹل مال جو ہوتا ہے اس کا, مثال کے طور پہ آپ نے اس میں 1 لاکھ کا جو ہے وہ مال ڈالا ہوا ہے یا اس میں جو ہے وہ 2 لاکھ کا مال ڈالا ہوا, ایک آئیڈیا انسان کو ہو جاتا ہے کہ اتنے کا مال اس میں پڑا ہوا ہے, تو اس کا جو 2.5% ہوتا ہے وہ زکات میں دینا ہوتا ہے, مال تجارت کی زکات دینا ہوتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی نیکسٹ مائک پہ آ جائیں. اور ابھی جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑے سے آپ لوگ سوال کر لیں اور پھر میں جو ہے اجازت لوں گا, جو آپ جنہوں نے آپ لوگ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے ان کا جو ہے آپ لوگ کر لیں پھر میں اجازت لوں گا. جی
اللہ الرحمن الرحیم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایون بھائی آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. جس بھائی نے ٹیکس میں سوال کیا ہے کہ جو بھی انکم جہاں سے بھی آ رہی ہے اور فون میں جمع ہو رہی ہے اور اگر وہ اس پوائنٹ سے اوپر جاتی ہے جو نصاب میں نے بتایا ہے 7 اتنا تولہ سونا یا یہ ہے کہ اتنے گرام 51 گرام چاندی اس کی قیمت سے زیادہ ہے اور پھر سال پڑی رہتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہونا ہوتی ہے جو بھی جہیں سے بھی آ رہی ہو. اگر وہ سٹور پڑی ہوئی ہے اماؤنٹ تو اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہے اب لوگوں تک. سوال میرا دوسرا سوال, آپ کا دوسرا سوال میں نہیں سمجھا, یہی تھا دوسرا سوال. اب تھوڑا سا بتا دیں تو میں کر لیتا ہوں. شادی شدہ بیٹی کو, جی شادی شدہ بیٹی اگر ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. شادی شدہ بیٹی اگر ضرورت مند ہے تو اس کو ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ, یعنی واقعتاً وہ فقیر مسکین کی کیٹاگری میں آتی ہے تو تب اس کو زکوٰۃ. مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جائز ضروریات بھی ان کے لیے پوری کرنا مشکل ہوتی ہیں تو تب انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی, اور جو پہلے سوال تھا, کوئی انکم کہیں سے بھی آتی ہے اور وہ اس نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. اس میں میں ٹیکس کی طرف نہیں غور کرتا رہا ہوں, میں مائک کی طرف غور کرتا رہا ہوں. آپ دوبارہ سوال پیسٹ کر دیں, میں ابھی مائک ٹیکس کی طرف دیکھ رہا ہوں. جی صاحب کا ٹائم بتائیں پلیز, کیا فجر سے 20 پہلے ختم ہو جاتا ہے؟ جی ایسا کوئی نہیں ہے 20 پہلے ختم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے وہیں پہ ٹائم ختم ہوتا ہے, 20 پہلے کا کوئی ذکر نہیں ہے. جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے فوری ہی فجر کی, جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہی علامت ہوتی ہے فجر اس کے ٹائم کے ختم ہونے کی. الگ سے 20 پہلے ختم ہونا اس کی کوئی ذکر نہیں ہے. سر کین وی لسن یو آر دس انگلش پلیز سر. اب یہ تو ہمارے چونکہ اردو میں دروس ہوتے ہیں, انگلش میں تو فی الحال نہیں ہے, یہ صرف اردو میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. جزاکم اللہ احسن. آج کی جو ریکارڈنگ ہے یہ اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے, جو درس ہوا ہے وہ آپ لوگ یہاں اس ویب سائٹ کے لنک سے ڈاؤن لوڈ یا سن سکتے ہیں. جی ایون بھائی ابھی مائک پہ آ سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ آخری کوشچن ہے, اس کے بعد چلا اجازت دیجیے گا. اور کچھ لوگوں کو میں بتا دوں کہ سر نے ایک بہت لمبا لیکچر دیا تھا, کوئی آور نہ آپ کا ہے, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, خرابی کے بارے میں. تو اکثر سوالات آتے ہیں لوگوں میں, ان سب سوالوں میں خرابی کے ریلیٹڈ جو آنسر تھے اس میں یہ تھے. سر ایک ان کا تراویح کا ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ کیا خاتون کو تراویح پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں ابھی پڑھ کے. خاتون کو جو ہے وہ تراویح پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بیمار ہوں یا اپنی ایج کی وجہ سے وہ کھڑی ہو کے نہ پڑھ سکتی ہوں, کیا وہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں آپ کا سوال اس کی طرف سے کر دوں جو ٹیکس میں آیا تھا. ایون بھائی معذرت, پرنٹنگ پریس مشین یا کسی بھی فیکٹری کی کوئی بھی مشینری جو بھی ہوتی ہے اس کی مشینری کی اپنی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی آپ نے مشین لگائی ہوئی ہے کسی کام کے لیے تو اس کی اپنی ذاتی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. ہاں اس سے جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ اگر اس کا پیسہ جمع ہو جاتا ہے اور جمع ہو کر سال بھر پڑا رہتا ہے اور پھر وہ اس نصاب سے زیادہ ہوتا ہے تو تب اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھ لیں. جی دوسرا جو ہے تراویح کی مسنون تعداد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تراویح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت بخاری میں موجود ہے. جی یہ جو ہے اور یہ ہے اس کا خلاصہ.
تراویح جو ہے وہ دو دو رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے، جتنے بھی نفل نماز ہے فرضوں کے علاوہ دو دو رکعت ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی جتنی بھی نفل نمازیں ہیں وہ دو دو رکعتیں کر کے ہی پڑھی جاتی ہیں۔ جی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایون بھائی، آپ کا سوال تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل گیا، آپ ایک دفعہ یہی تھا یا کچھ اور تھا؟ جی، آپ مائک پہ آ جائیں دوبارہ ایک دفعہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، وہ تراوی کے ریلیٹڈ کوشچن تھا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ تراوی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اسی ریلیٹڈ یہ تھا کہ اگر وہ خاتون جو ہیں وہ بیمار ہوں تو کیا وہ بیٹھ کے تراوی کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی اپنی ایج کی وجہ سے کھڑا ہو کے نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟
جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر ایک، خواتین بھی یا مردوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ایک نفل نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تہجد ہی کی نماز ہے، جس کا پڑھنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ثواب ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں قیام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ باقی فرض نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ خواتین جو ہے وہ گھر میں پڑھتی ہیں تو اگر آخری وقت میں پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، شروع میں پڑھ لیں تو تب بھی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر جتنا اس کو لیٹ کر کے پڑھے اتنا جو ہے وہ رات کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں کے لیے سیم مسئلہ ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نفل نماز ہے بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس سے آدھا ثواب ملے گا۔ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو پورا انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن قدرت ہونے کے باوجود، ہمت ہونے کے باوجود پھر بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس پہ جو ہے آدھا ثواب ہوگا، یعنی اس پر جو ہے وہ آدھا ثواب ہوگا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے، ہمت ہونے کے باوجود بھی کھڑے ہو کر جو ہے، یعنی ہمت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو تب جائز ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نفل نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن کھڑے ہو کے پڑھے تو اس پہ جو ہے زیادہ ثواب ہوگا۔ اور بیماری کی وجہ سے، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، بڑی عمر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے پورا ثواب ہوگا۔ جزاکم اللہ احسن۔ دو گھنٹے چل رہا ہے کہ فجر کی اذان پر ختم ہو جائے گا 20 منٹ بفور۔ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ جو سحری کا اینڈ ہے وہ فجر کا طلوع ہے، بس ایسا کوئی نہیں ہے کہ درمیان میں 20 منٹ میں جو ہے وہ فرق رہے گا۔ جو سحری کے ختم ہونے کے ٹائم کی لمٹ بتائی گئی ہے وہ فجر کا طلوع ہونا ہے۔ جی، 20 منٹ کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہاں باقی اذان کے بعد اور فجر کی جماعت کے درمیان 20 منٹ کا وقفہ تو ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ نماز کے جماعت جو ہے وہ اذان کے 20 منٹ بعد کرنی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن جو سحری ہے اور فجر کی اذان ہے، اس کے درمیان کوئی ٹائم جو ہے وہ ڈفرنس 20 منٹ کا یا کوئی ایسا نہیں ہے۔ جی، قضاء عمری کے بارے میں جو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے عمر بھر کی جو نمازیں قضائی ہوئی ہیں وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھی جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جان بوجھ کے جو نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں اس کی کوئی قضائی نہیں ہوتی ہے، اس سے صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوتا ہے۔ اس کے بدلے انسان کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، اس لیے کہ جو فرض نمازوں کی کمی ہوگی وہ جو ہے نفل نمازوں سے جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اس لیے قضاء عمری کو اس طرح کر کے پڑھنا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک پچھلی نماز بھی پڑھی جائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ سے نمازیں جو ہے وہ پوری کی جائیں۔ دیکھیے، میں نے جیسے بولا ہے کہ فجر کی اذان، فجر کا طلوع ہونا، یہی روزے کے ختم ہونے کا ٹائم ہے، الگ سے ایسا نہیں ہے۔ الگ سے ایسا نہیں ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونا اور فجر کا ٹائم ہونا ان دونوں میں کوئی ڈفرنس ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو سحری کے ختم ہونے کا اینڈ ہے وہ فجر کا شروع ہونا ہے، بس۔ جزاکم اللہ احسن۔ جی، جزاکم اللہ احسن۔ کہ قضائے عمری کا میں نے جیسے بولا ہے قضائے عمری جو ہے اس کا کوئی ایسا دلیل نہیں بنتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ قضائے عمری کو اس طرح کر کے پڑھا جائے جو نماز جان بوجھ کے ہمت کے باوجود انسان نے غفلت میں چھوڑی ہوتی ہے اس سے صرف توبہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے توبہ کی جائے یہ اصل چیز ہوتی ہے قضا کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ یہ چیز قضا ہوتی ہے اور یہ چیز نہیں ہوتی ہے جزاکم اللہ احسن الجزاء